ممنین کرام یا علی مدد، مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی یوم امامت کی 63 سالگرہ آپ تمام کو مبارک ہو۔ جشن یوم امامت کے اس موقع پر ہمارے دل خوشی اور محبت سے سرشار ہیں، ہمارا دل شادمانی سے روشن ہے، ہمارا قلب رقصان ہے، ہمیں اپنی قسمت پہ فخر ہے کہ ہمارے پاس ایک زندہ ہادی ہے، ہمارا محبوب، ہمارا معشوق، ہمارا رہنما، ہمارا دستگیر، ہمارا مددگار، ہمارا غم خوار۔ وہ ہمارے دل کے ہر زخم کا مرہم، وہ دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ہر وقت کام کرنے والا مولا، جو سخت دھوپ میں ہمارے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سخت بارش میں ایک مضبوط سائبان اور ایک مضبوط چھت ہے۔ مومنین کرام، ہر چند کے سال 2020 کا یوم امامت ایک عجیب وقت پہ آیا ہے، جب پینڈیمک کی وجہ سے، عالمی وبا کی وجہ سے جماعت خانے بند ہیں۔ مومنین کے ساتھ ہم اجتماعی عبادت نہیں کر سکتے اس موقع پر، دوستوں سے مل نہیں سکیں گے، شاید اجتماعی طور پر فلیگ سیرمنی میں شریک بھی نہ ہو سکیں گے، مگر دل کو یقین ہے یا مولا کہ تیرا پرچم بلند ہے، تیری شان عظیم ہے۔ آئیے اس سال کے یوم امامت کے جشن کو ہم اپنے دل کے جماعت خانے میں منائیں، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر یا انڈیویجولی اپنے جماعت خانے میں، دل کے جماعت خانے میں منائیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے پیرس میں جون 1952 میں فرمایا، ایوری اسماعیلی ہیز گاٹ اے پریئنگ ہاؤس ان ہز ہارٹ، ہیڈ، سینس اینڈ کانشنس۔ مولا نے فرمایا، ہر اسماعیلی کا ایک عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے احساسات میں اور اس کے ضمیر میں موجود ہے۔ دل کے اسی جماعت خانے کو زندہ کر کے جشن یوم امامت ہم اسی میں منائیں، اور ہمارے دل گنگنائیں، نور عین علی کو راج مبارک ہوئے، شاہ آل نبی کو راج مبارک ہوئے۔ یا علی، خوب مجالس زینت کر کے فرش بچھائی غالی، آن بیٹھے ہیں تخت کے اوپر شاہ کریم شاہ والی۔ ہم اپنے مولا کی تخت نشینی پر، اس کے راج پر اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس میں راج کی بات کی گئی ہے، حکومت کی بات کی گئی ہے، بادشاہت کی بات کی گئی ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور فرامین کا سہارا لینا ہے کہ امامت ایک باطنی بادشاہت ہے، اور یہ باطنی بادشاہت کس طرح سے ہے۔ ہم اپنے امام کو شاہ کہتے ہیں، یعنی بادشاہ۔ حقیقی بادشاہی دراصل دین اور مذہب کی بادشاہی ہے، علم و حکمت کی بادشاہی ہے۔ قرآن حکیم نے کسی بھی ظاہری بادشاہ کو بادشاہ نہیں کہا، کسی ظاہری بادشاہ کی کوئی تعریف نہیں کی، اس کے تخت کی، اس کے مال و متاع کی، اس کے لشکر کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ قرآن نے امامان کو بادشاہ کہا ہے۔ امامان کو بادشاہ کیسے کہا ہے؟ سورہ نساء کی آیت 54 میں، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54 میں خدا فرماتا ہے، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیما۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور بے شک ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت دی۔ یہاں خدا قرآن میں ایک سلطنت کی بات کرتا ہے، ایک حکومت کی بات کرتا ہے، اور ظاہر ہے جن کو حکومت دی گئی ہے وہ بادشاہ ہوں گے۔ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور بے شک ان کو بہت بڑی سلطنت دی۔ یہ تین بڑے انعامات دینے کا ذکر خدا نے کیا ہے آل ابراہیم کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل ابراہیم کون ہیں، کون سے صاحبان ہیں جن کو آل ابراہیم کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے ایک عظیم پیغمبر ہیں، آپ کو خلیل اللہ بھی کہا گیا، قرآن میں آپ کے اور بھی القاب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام سے پیغمبروں اور اماموں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسماعیلی نقطۂ نظر سے ہر دو بڑے پیغمبروں کے درمیان امامان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، آدم سے نوح کے درمیان، نوح سے حضرت ابراہیم کے درمیان، حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ کے درمیان، اس طرح اماموں کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہا ہے، اور ایک معنی میں امامت حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جاری ہو گئی۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے پیغمبروں اور اماموں کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب، ان کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل کے توسط سے حضرت ابراہیم سے مل جاتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل سے ان کا ڈائریکٹ ڈیسنٹ ہے، وہ مل جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یا فور فادرز ہیں۔ تو آپ کی فیملی کا جو ایک نسب ہے، ایک شجرہ نسب ہے، وہ حضرت ابراہیم سے مل جاتا ہے، اور اسی لیے مسلمان حضرت ابراہیم کے لیے بھی ایک درود پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کس طرح سے پڑھیں؟ تو آپ نے درود پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر، اور آل محمد پر بھی، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے، اور اس معنی میں جب آل ابراہیم کہا گیا تو اس سے مراد وہ پیغمبر اور امامان تھے جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے، جن کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہ سلسلہ، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جو امامان ہوئے وہ بھی ایک معنی میں آل ابراہیم ہی ہیں، چونکہ ان کا سلسلہ نسب براہ راست ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ تو قرآن میں حکمت کی زبان میں بات کی جاتی ہے، اور اسی حکمت کی زبان میں جو تعریف آل ابراہیم کی ہے، وہی تعریف آج آل محمد کی ہے۔ ائمہ آل محمد آج ائمہ آل ابراہیم ہیں قرآن میں، چونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ ایک ہی آل ہے۔ تو آج یہ تعریف آل محمد کے اماموں کے حق میں بھی ہے کہ ان کو کتاب، حکمت اور عظیم سلطنت دی گئی. جب ان کو عظیم سلطنت دی گئی تو پھر وہ بادشاہ ہیں. خدا کے نزدیک قرآن کی حکمت ہی عظیم سلطنت ہے. قرآن کے حقیقی معنی ہی عظیم سلطنت ہے, اور قرآن کے معنی کا خزانہ زمانے کے امام کی روحانیت میں موجود ہے. یہ خزانہ امام زمان کے باطن میں موجود ہے, اور اس طرح ان کے پاس حکمت کی ایک عظیم الشان سلطنت ہے. پیر ناصر خسرو اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں, فریدون فخر اگر خواہی بے قرآن و حدیث آور, کہ کار شاعران خیالات است کذابی. اے شاعر, اگر تو شاہی فخر چاہتا ہے, بادشاہوں جیسا فخر اور پرائڈ چاہتا ہے, تو قرآن اور حدیث کو بیان کر کے وہ فخر حاصل کر, ان کی معنی کو سمجھ کر وہ فخر حاصل کر, ان کے معنی کو اپنی شاعری میں جگہ دے. اس کے بغیر جو شاعری ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی خیالات ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن میں آل ابراہیم کو یعنی آل محمد کو بادشاہ کہا گیا, اور ان کی بادشاہی کی بنیاد ہے کتاب, حکمت, اور اسی کی بنیاد پر ایک عظیم سلطنت. قرآن کی حکمت کو قرآن کی تاویل بھی کہا جاتا ہے. قرآن کی نورانی تاویل ہی دراصل ایک بہت بڑی سلطنت ہے, اور ہم اسماعیلی امام کو اسی لیے شاہ کہتے ہیں, چونکہ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ, شاہ پیر, شاہ دیدار, شاہ کریم. یہ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بادشاہ ہی کے معنی میں ہے. اور قرآن میں اس کے بعد جہاں کہیں بھی بادشاہت کا ذکر ہے, سلطنت کا ذکر ہے, تو وہ اس بادشاہت سے الگ نہیں ہے. حکمت کے طور پر, امتحان کے طور پر خدا الگ الگ طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے, مگر ان سب کا مرکز اور محور, سینٹر ایک ہی مقام ہے, اور وہ زمانے کا امام صلوات اللہ علیہ ہے. جیسے سورہ نمبر 76 کی آیت 20 میں بہشت کی ایک بہت بڑی بادشاہت کا ذکر ہے جس کو ملکن کبیرہ کہا گیا. یہ ملکن کبیرہ آل ابراہیم کو دیے جانے والے ملکن عظیمہ سے مختلف نہیں ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینا ہم ملکن عظیمہ. ہم نے ابراہیم اور اس کی آل کو کتاب دی, حکمت دی, اور ایک عظیم سلطنت دی. یہ عظیم سلطنت اور ملکن کبیرہ یہ معنوی لحاظ سے ایک ہیں. تو ان تمام قرآن میں جہاں بھی بادشاہت کا ذکر آئے گا, بادشاہ کا ذکر آئے گا, تو یہ امام کی بادشاہت کے ذکر کے اندر ہی ضم ہوگا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے تمام چیزوں کو زمانے کے امام میں سمو دیا ہے. اور حضرت سلیمان پیغمبر کی جو سلطنت تھی وہ بھی یہی سلطنت تھی. سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 32 میں خدا فرماتا ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا, منتخب کر لیا. یعنی خدا فرماتا ہے, ہم نے جن بندوں کو منتخب کر لیا, سلیکٹ کر لیا, ان کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا. تو اسماعیلی تاویل کے مطابق امامان قرآن کے وارث ہیں. وہ بندے جن کو منتخب کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کے وارث ہوں, وہ حضرت مولا مرتضیٰ علی اور ان کی اولاد ہے. اور دنیا میں جب تک قرآن ہے تب تک اس کا وارث ہوگا. اسی لیے آسمانی کتاب کے ساتھ ساتھ نور منزل یعنی نازل کیا ہوا نور بھی موجود ہے. جیسے خدا سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے کہ اس نے تمہاری طرف نور اور کتاب کو بھیجا, کیونکہ نور کی روشنی میں کتاب کو پڑھا جا سکے گا. سورہ بقرہ میں خدا پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے اور لوگوں کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتاب کا سکھانا اور حکمت کا سکھانا لوگوں پر نہیں چھوڑا گیا۔ رسول سکھاتے تھے کتاب بھی حکمت بھی، اور اس کے ذریعے سے مومنین کو پاک اور پاکیزہ کرتے تھے، یعنی ان کی روح اور عقل کو پاک کرتے تھے، اور یہ سلسلہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 میں خداوند حضرت آدم کے لیے فرماتا ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 124 میں حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا، انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ حضرت آدم کی خلافت کے لیے کہا زمین پر خلیفہ بنایا، اور حضرت ابراہیم کی امامت کے لیے فرمایا کہ تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اس کا مطلب جب تک زمین ہے اور جب تک لوگ ہیں، دنیا میں ایک ہادی، ایک خلیفہ، ایک امام کی ہمیشہ ہمیشہ ضرورت ہے، اور اسماعیلی اسی ہدایت کے سلسلے کو، اسی ہدایت کی رسی کو، خدا کی رسی کو پکڑتے ہوئے اس دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے مولانا حاضر امام نے فروری 2014 میں ہاؤزز آف پارلیمنٹ آف کینیڈا میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ٹوڈے دا اسماعیلیز آر دا اونلی شیعہ کمیونٹی ہو تھرو آؤٹ ہسٹری ہیو بین لیڈ بائی اے لیونگ ہیریڈیٹری امام ان ڈائریکٹ ڈسینٹ فرام دا پروفٹ، کہ اسماعیلی وہ واحد شیعہ کمیونٹی ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک زندہ ہادی کے ذریعے جن کو ہدایت ملتی رہی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست جانشین ہے، اس کی اولاد، اس کی آل میں سے ہے۔ تو آپ دیکھیں زمانے کے امام کی صورت میں ہم کو ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ دیا گیا ہے، اور قرآن میں ان کے لیے ملک یا ملیک کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور اس کی بادشاہت کا ایک مقصد ہے، وہ اپنی بادشاہت کو صرف اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ اپنی بادشاہت کو اپنے ان مومنین کو دیتا ہے جو اس بادشاہت کے قابل ہوں۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے جو فرمایا گیا ہے قرآن میں، اس کو جگہ دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے پیچھے چلے گا، وہ مجھ سے ہے۔ جس طرح سلمان فارسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اسی طرح دائم الاسلام میں تحریر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کو جمع کیا تو فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، میری اطاعت کرو تاکہ تم زمین کے سلاطین اور حکام ہو جاؤ، تم زمین پر بادشاہ بن جاؤ۔ یہ بادشاہت ظاہری نہیں ہے، یہ روحانی بادشاہت ہے جو امام اپنے مریدوں کو روحانی انقلاب کے بعد، روحانی ترقی کے بعد عنایت کرتا ہے۔ پیر فرماتے ہیں، اے جی سری اسلام شاہ امن ملیا، ان ڈیدھا تے دین ناراج جی، الکھ روپے اور رکھیا تینے ساریا امارا کاج۔ یعنی حضرت اسلام شاہ ہمیں دین کی بادشاہت عنایت کرتے ہیں، دین کی بادشاہی ہم کو دیتے ہیں، اور اس یونیک ہستی کی شناخت ہم کو حاصل ہوئی، اور اس نے ہمارے تمام کام پورے کر لیے۔ امام اگر بادشاہ ہے تو دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح وہ اپنی بادشاہت صرف اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مریدوں میں سے، اس کے فالوورز میں سے کوئی اس کو پہچانے، اس کی بادشاہت کو حاصل کرے اور ان رازوں کو پائے۔ امام کی تعریف جب یہ ہے کہ امام بادشاہ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں امام شناسی یعنی ریکگنیشن آف امام کی طرف توجہ دینا ہے، اور قرآن کی حکمت کے ذریعے سے سمجھنا ہے امام کی بادشاہت کو اور امام شناسی کو۔ مولانا حاضر امام نے ماسکو رشیا میں جنوری 1995 میں فرمایا، فرسٹ لیٹ می ریمائنڈ یو دیٹ فار آل مریدز آف دی امام، ویدر دے آر فرام سینٹرل ایشیا، فرام انڈیا، فرام پاکستان، فرام دا ویسٹرن ورلڈ، دا فنڈامنٹل پرنسپل از دی ریکگنیشن آف امام آف دا ٹائم۔ मौला ने फरमाया, मेरे मुरीद जहाँ कहीं से आएँ, वस्ते एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मगरबी दुनिया, सबसे बुनियादी उसूल ये है कि उनको ज़माने के इमाम की शिनाख्त हासिल करनी है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये बुनियादी उसूल है। और ज़माने के इमाम की शिनाख्त किस तरह से हासिल होती है? क़ुरान की हिकमत के ज़रिए से। इसीलिए इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो चंद बहुत अहम नुकात हैं, उनमें से एक ये है कि रसूल अकरम सल्लम ने अपने बाद इमामत का एक सिलसिला जारी किया, टू कंटिन्यू तालीम एंड तावील ऑफ अल्लाह फाइनल मैसेज एंड टू गाइड मुरीद्स। इमामत का यह सिलसिला क्यों कायम किया गया? ताकि मुरीदों की तालीम और तावील मुरीदों तक पहुंचाई जाए और ख़ुदा के इस आखिरी पैगाम यानि क़ुरान की तालीम और क़ुरान की तावील उनको पहुंचाई जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक और मकाम पर तहरीर किया गया है कि इमाम्स तालीम लाइट्स द मुरीद्स पाथ टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड विजन, कि इमाम की जो तालीम है वो एक मुरीद का रूहानी रास्ता रोशन करती है और उसको रूहानी तजर्बे और रूहानी दीदार के मकाम तक पहुंचाती है। ये इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। तो आप देखें, यौम इमामत पर, इमाम की तख्त नशीनी की सालगिरह पर इमाम को बादशाह कहकर उसकी सिफात को बयान करना हमारी ज़िंदगी की सआदत और हमारी खुशनसीबी है। मगर इमाम आली मुकाम सलवातुल्ला अलैहि चाहते हैं कि उनके मुरीद तावील के ज़रिए और तालीम के ज़रिए उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत के राजों को पाएं और इमाम शिनासी हासिल करें, रिकग्निशन ऑफ इमाम हासिल करें। इमाम को सिर्फ जाहिर में जानना और पहचानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर तालीम और तावील के ज़रिए से इमाम की रूहानी शख्सियत को पहचानें, इमाम के मौजज़ात को पहचानें, इमाम के पास किसी मुरीद को देने के लिए क्या क्या इनामात हैं उसको पहचानें। इमाम किसी मुरीद को अपने दिल के मदरसे में पढ़ाकर उसके दिल पर तालीम और तावील के तमाम राज रोशन कर देता है। ये इस्माइली तारीख में इमाम की तरफ से मुरीदों को खुसूसी तालीम, रूहानी तालीम देकर मौला ने उनके दिलों को मुनव्वर किया है और उनके ज़रिए से तालीम और तावील का एक सिलसिला जारी है। लिहाजा आज इस्माइली लिटरेचर में हमें देखना है कि हमें इमाम की रूहानी तालीम और तावील किस तरह से हासिल करनी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेहनत करके इल्म सीखो और आली हिम्मती से काम लो। 1900 में एक और जगह फरमाया, दीन की बातें एक दूसरे को सुनाओ। बम्बई में 1950 में फरमाया, तुम में से अक्सर ने मज़हब की ऐसी किताबें नहीं पढ़ी हैं, तुम उनको पढ़ोगे तो समझ आएगी। 1899 में जंजिबार में फरमाया, क़ुरान को हिकमत और दानाई से पढ़ो, हिकमत के साथ पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। हकीकी इल्म की किताबें पढ़कर उन पर अमल करोगे तो फरिश्ते हो जाओगे। ये नागपुर में 1903 में फरमाया। फिर दारुसलाम में 1899 में मौला ने फरमाया, जो बेइल्म हैं वो हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इमाम के एक मुरीद होने की हैसियत से जश्न यौम इमामत मनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है? कि इमाम की तख्त नशीनी, इमाम की रूहानी बादशाहत को समझने के लिए अमली कोशिश करें, प्रैक्टिकल स्ट्रगल करें, तालीम और तावील के ज़रिए से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और विजन तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे इमाम की हिदायत है, जैसे इमाम की ख्वाहिश है और जैसे इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इमाम्स तालीम लाइट्स द मुरीद्स पाथ टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड विजन। इमाम मोमिनीन की ज़ाहरी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए बहुत सारे फलाही काम करते हैं, लेकिन मौला की ये भी ख्वाहिश है कि उनके मोमिनीन भरपूर रूहानी तरक्की करके रूहानी तजर्बे और दीदार के मकाम तक पहुँचें। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने फरमाया کہ دو قسم کی دنیائیں ہیں، دا ورلڈ آف مٹیریل انٹیلیجنس اینڈ دا ورلڈ آف اسپریچول انلائٹنمنٹ، اور مولانا نے فرمایا یہ ایک دوسرے سے فنڈامنٹلی ڈفرنٹ ہیں۔ ورلڈ آف مٹیریل انٹیلیجنس میں ہم رہتے ہیں، مولانا نے رفتہ رفتہ ہمیں بہت نوازا، ہمارے خاندانوں کو آباد کیا، جماعتوں کو ترقی یافتہ جگہوں میں آباد کیا، ہماری ترقی کے لیے ادارے بنائے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ دین کو سمجھنا، دین کے علم کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے صرف امام کے جسم کو پہچاننا، امام کے نام کو پہچاننا کافی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ امام کی شناخت کئی مقامات پر ہوتی ہے، ہم جس میں امام کو جانتے ہیں، اس میں امام کو جانتے ہیں، اس کے بعد امامت امام کو جاننا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں، اس کا نام پہچانتے ہیں، اس کی باڈی کو جانتے ہیں، دنیا میں وہ کون سی شخصیت ہے اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ دروازہ ہے۔ صرف دروازے تک پہنچنا کافی نہیں ہے، جبکہ دروازے کے اندر علم کا ایک شہر موجود ہے، جبکہ دروازے کے اندر حکمت کا ایک گھر موجود ہے۔ وزڈم کو حاصل کرنے کے لیے اس دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، علم کے ذریعے سے امام کی حکمت کے گھر میں داخل ہونا ہے، علم کا ایک شوق پیدا کرنا ہے۔ زمانے کے امام کے پاس جو سب سے بڑا تحفہ مرید کو دینے کے لیے ہے وہ اس کے روحانی راز ہیں، اس کی نالج ہے۔ صرف دنیاوی ترقی کے کام کافی نہیں ہیں، وہ ہماری دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، مگر امام سے ہمارا اصل رشتہ روح کا رشتہ ہے، عقل کا رشتہ ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت بڑا خزانہ ہو اور وہ صرف اس خزانے کے دروازے پہ کھڑا رہے اور خوش ہوتا رہے کہ مجھے دروازہ مل گیا، مجھے دروازہ مل گیا، مگر دروازے کا مقصد یہ تھا، دروازہ کہتا ہے، دروازہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس کو کھولو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور دیکھو یہاں پر قرآن کی تعلیم، قرآن کی تاویل اور حکمت کے کیسے کیسے خزانے موجود ہیں، اور ان خزانوں کو پا کر امام کی بادشاہت کے اصل رازوں کو پہچاننے کے بعد کوئی مومن امام کا جشن یوم امامت صحیح معنوں میں منا سکتا ہے۔ قرآن میں سورہ نمبر 39 کی آیت 9 میں خدا فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہیں؟ ایک اور آیت میں خدا پوچھتا ہے کہ جو زندہ ہیں اور جو زندہ نہیں ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ اسی طرح سے جو علم کے لیے حرکت کرتے ہیں، روحانی زندگی میں زندہ ہو جانا چاہتے ہیں، اور جو حرکت نہیں کرتے ہیں، ان میں فرق ہوگا۔ اگر آج اپنے زمانے کے امام کے جشن یوم امامت کو منانا ہے تو آئیے آج سے اپنے مطالعے میں اضافہ کریں، دین کی کتابیں پڑھیں، تعلیم اور تاویل کے سورسز کو تلاش کریں، اور ان سے امام کی بادشاہت کے اصل رازوں کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ جب پیروں نے یہ دعا کی ہے کہ یا مولا ہر وقت ہمارے دل میں رہنا، ہر دم سامی مارا ردا ماہیں رہے جو، الگ مت تھا جو ایک ساس داسی چھوں تیری، یا مولا ہر وقت ہمارے دل میں رہنا اور ہم سے الگ نہ ہونا، مولا کی یاد ہر وقت دل میں رہے تو مولا دل میں رہتا ہے، اور علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تاویل کے ذریعے سے جب حکمت کے راز ہم پر روشن ہوں تو علم کی صورت میں بھی مولا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سورج کو اگر کوئی براہ راست ڈائریکٹلی بہت دیر تک دیکھنا چاہے تو شاید اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچے گا، لیکن اسی سورج کو وہ سائنس کی روشنی میں دیکھے، سولر پاور پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ امام کے جسم کو ڈائریکٹ دیکھتے رہنے سے ہمیں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوگا، امام کی امامت کی روشنی کو اپنے دل کی زمین میں دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ زمین میں سبزہ اگتا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں، پورا سیارہ زمین سرسبز اور آباد ہے، پانی ہے، یہ سب سورج کی برکت سے ہے۔ سورج کی برکت کو دیکھنا ہے کہ تو سورج کے ارد گرد وہ نظر نہیں آئے گی۔ سورج کی طاقت سے زمین میں پتھر موتی بنتا ہے، لیکن یہ موتی سورج کے ارد گرد نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم صرف علم کے بغیر امام کے جسم کو دیر تک دیکھیں تو شاید ہمیں ایسا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن علم کی روشنی میں امام کے باطن کو دیکھیں تو ہمارے دل کی زمین میں علم کے موتی پیدا ہوں گے، کیونکہ سورج کی برکتیں زمین میں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام کی نور کی برکتیں ہمیں اپنے دل کی زمین میں دیکھنی ہیں۔ مولا کے 63 امامت کی سالگرہ پر آپ تمام کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اس بادشاہ کے پاس دینے کے لیے جو خزانے ہیں، یوم امامت پر مولا ان خزانوں کو ہمارے لیے کھول دے، ہمارے قلوب کو علم و حکمت سے منور کرے، ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے، اور اسماعیلی جماعت کو علم و حکمت کی روشنی میں ایک یونیک، ایک منفرد جماعت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین یا علی مدد۔